على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنا ایک بہت بڑا تحفہ جو عنایت فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسی کتاب ہم نے نازل کی ہے کہ جس کے اندر کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں, ولم یجعل له عوجا. آج جو ہے انسانوں کو شیطان نے گمراہی میں ڈال دیا, دھوکے میں ڈال دیا اور برائی کو حسین بنا کے وہ پیش کرتا ہے. ان صدیوں میں انسانوں کا جو بہت بڑا نقصان شیطان نے کروایا ہے جس سے انسانوں کی زندگی سکون سے محروم ہو گئی, سچے دلی سکون سے جو محروم ہو گئی, بہت بڑا ساری دنیا میں جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے خاندانوں کا ٹوٹ جانا. دنیا کے کتنے ممالک جنہوں نے اپنے آپ کو یورپ کے خیالات کے پیچھے چلایا, یورپ کے لوگوں کو ہی ذہین سمجھا, اپنا امام بنایا, ان کی تہذیب کو اختیار کیا, پوری دنیا کے اندر خاندان ٹوٹ رہے, زندگیوں کا سکون ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے خالق ہیں, بنانے والے ہیں, انسانوں کی فطرت کو اللہ تبارک و تعالی چونکہ خود بنایا ہے پوری طرح پہچانتے ہیں. جیسے اللہ تعالی نے ہمارے جسم کو بالکل مناسب انداز میں قائم فرمایا ہے کہ جہاں پر سر ہونا چاہیے وہاں سر ہے, جہاں پر آنکھ ہونا چاہیے وہاں آنکھ ہے, جہاں پر دل و دماغ ہونا چاہیے وہاں دل و دماغ ہے, ناک کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے ویسے ہی ناکیں ہیں, کانوں کی چوڑائی جیسی ہونی چاہیے ویسے ہی کان ہیں. اللہ نے انسانوں کا بدن جو بنایا ہے, قرآن مجید میں فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان اپنے کریم رب سے تم کو کس نے دھوکے میں ڈال دیا, اللہ سے تم کو دور کر دیا. الذی خلقک فسواک فعدل, تمہارے رب نے تم کو پیدا کیا, فسوا کا تو ایسا تم کو سیٹ کیا ہے, ایسا ٹھیک ٹھیک تمہاری ہر چیز بنائی ہے. فعدلک کہ ہر چیز تناسب کے ساتھ ہے, توازن کے ساتھ ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ صورت دی ہے, الگ پہچان دی ہے. انسان تنہائی میں بیٹھ کے غور کرے اپنے جسم پر تو بے اختیار اللہ کی تعریف زبان سے نکلے گی. اگر یہی آنکھ جو ناک کے بازو لگی ہوئی ہے اگر گھٹنوں پہ ہوتی تو، یا یہی آنکھ اگر کسی کی پیشانی میں رکھ دی جائے تو دیکھ کے بھاگے گا آدمی، خوفزدہ ہو جائے گا. تو ہر چیز ایک دم متناسب بنائی، بہت خوبصورت اور بہت نفع دینے والی بنا کے بنائی. تو جس اللہ تعالی نے انسان کے بدن کو اس طرح سے حسین انداز میں اور نفع بخش انداز میں مرتب فرمایا، اسی اللہ نے یہ دین اسلام کو مرتب فرمایا، پورے زندگی کے نظام کو مرتب فرمایا ہے کہ میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری طبیعت کو، تمہاری ضرورتوں کو پوری طرح جانتا ہوں، اس لیے تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو. پھر اس دنیا کی زندگی میں سچا چین سکون ملے گا، اور پھر یہی زندگی ہمیشہ کی جنت کا انعام بن جائے گی، جنت کا سبب بن جائے گی. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ آدمی زندگی گزارے تو کیا کرنا ہے اس کو، الگ سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جتنے کام اب روزانہ کر رہا ہے گھر میں، کمائی کے کام، کھانے کے کام، اوڑھنے کے کام، پہننے کے کام، گھر بنانے کے کام، گھر والوں سے معاملات، یہی کام آدمی کو کرنا ہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرے گا تو انہی کاموں سے جنت ملیں گے، زبردست، کبھی نہ ختم ہونے والی جنت، اور پھر یہاں بھی سکون میسر ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے انسانوں کو ایک بہت بڑی جو نعمت دی ہے، جو تعلیم دی ہے، وہ ہے خاندان بن کر زندگی گزارنا. بہت بڑی نعمت اللہ، گھر ہو، بیوی ہے، بیوی کو اپنے حقوق معلوم ہیں، اپنے فرائض معلوم ہیں، شوہر ہے، شوہر کو شوہری کے پورے آداب معلوم ہیں، ماں باپ ہیں گھر میں، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی ذمہ داریاں معلوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں ہر چیز کو کھول کھول کے واضح انداز میں سکھا دیا کہ شادی کرنا کتنا ضروری ہے، اور شادی کس نیت سے کی جائے، شادی میں لڑکے اور لڑکی کا انتخاب کن باتوں کو دیکھ کر کیا جائے، پھر نکاح کی محفل ہی کو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کی محفل بنایا، اس کو تقدس عطا فرمایا. یعنی کہ بس ایک ضرورت پوری کر رہے ہیں اپنی، اس کو مسجدوں میں کرنے کا حکم دیا، اس موقع پہ اللہ کے نبی نے خطبہ دینے کی سنت جاری فرمائی، اس کا بالکل دینی رنگ کر دیا اس کا. اور پھر اللہ نے مستقل سورہ نساء قرآن مجید میں نازل فرمائی، سورہ نور نازل فرمائی، سورہ احزاب نازل فرمائی، اس میں یہ سب گھریلو جو حالات ہیں پورے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا. اب کیا ہے، دنیا والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، شیطان نے ایسا بھٹکایا ہوا ہے کہ پیسے ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور من مانی خواہشات، لذتوں کو پورا کرنے کو انہوں نے زندگی سمجھا. عورتیں بالکل آزاد ہو جائیں، ہر قسم کی آزادی، اور ہر جگہ عورتوں کو استعمال کیا جائے، اور اس کو عورتوں کی ترقی سمجھا جائے، اس طرح سے شیطان نے سب کو پٹی پرائی ہے کہ گھر پورے ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. آج یورپ کا حال یہ ہے کہ وہاں کے تقریباً انسان پاگل ہیں، پاگل کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون نہیں معلوم ان کو. وہ جو کلبوں میں جا کے ناچ رہے ہیں نا، اور جو پہلوانوں کی وہاں کشتیاں ہوتی ہے، وہاں جس طرح اسٹیڈیم میں جا کے چیخ و پکار ہو رہا ہے کھلاڑیوں کو دیکھ دیکھ کے، وہ جیسی میوزک وہاں پھیلتی چلی جا رہی ہے، بالکل بے ہنگم آوازوں والی، یہ سب ان کے پاگل ہونے کی نشانیاں ہیں. ان کی زندگی کا سکون چھن گیا ہے، ان کو کیا زندگی کیا ہے بھول گئے، کئی نسلیں گزر گئی. بخدا ہمارے گھروں میں جو سکون ہے، ہماری زندگیوں میں سکون ہے، وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے بیچارے، کئی نسلیں ان کی گزر گئی، کوئی گھر ہی نہیں ہے کسی کا. میاں بیوی کی طرح کچھ لوگ اگر جی رہے ہیں تو ان کا رشتہ میاں بیوی جیسا ہے ہی نہیں. ہمارے پاس جیسے تصور ہے میاں کا مطلب بیوی پہ خرچ کرنا، وہاں ایسا تصور ہے ہی نہیں. وہاں اپنے میاں جو ہے اپنی بیوی کو سگریٹ بھی دے گا تو ادھار دے گا، اس کا حساب لکھے گا پھر اس سے سگریٹ لے لے گا. وہاں باپ بیٹی کا تصور نہیں ہے. بیٹی جو ہے بے آسرا ہو کر مارے مار پھر رہی ہے اور والد کے پاس آ کے درخواست دی کہ آپ سب کو جتنے کرائے پہ جو کمرہ دیتے ہیں مجھے بھی دیجیے. تو اس نے سختی سے کہا کہ بالکل وقت پہ تم کو دینا پڑے گا. اور اتفاق سے اس دن لڑکی جو ہے کرایہ فراہم نہیں کر سکی، اگلے دن کا وعدہ لینا چاہا تو والد نے بیٹی کو نکال دیا کرایہ ایک دن لیٹ کرنے پہ. روز کہانی ہے، بچوں کا ماں باپ کا کوئی رشتہ نہیں، بیوی کا شوہر کا کوئی رشتہ نہیں، بس ہر چیز کو جو ہے ایک رسم بنا دیا ہے اور پیسے کی چیز ہو گئی. آزادی آزادی آزادی، ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے. وہاں پر 13-14 سال کی لڑکیاں بڑے بڑے ٹرالے چلاتی، بڑی بڑی لاریاں. ہمارے پاس ڈرائیور لوگ کتنے قابل رحم رہتے ہیں جو سڑکوں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں، راستوں میں ان کو جنگلوں میں سو جانا پڑتا ہے، ڈھابوں پہ کھانا پڑتا ہے. یہ کام وہاں لڑکیاں کرتی ہیں. گوداموں میں بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ رکھنا نکالنا، اس میں مرد جس طرح کام کر رہے ہیں لڑکیاں، نازک لڑکیاں بھی کر رہی ہیں. ان سے پوچھا جائے بیٹا تم کیوں کر رہے ہو، بولے کیا کریں گے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی عورت کے جتنے کام ہیں وہ تو کر ہی رہی ہے عورت ابھی بھی. یعنی اب بھی جو ہے بچوں کو دودھ پلانے کا کام عورت ہی کر رہی ہے، مرد نہیں کر رہا ہے. اب بھی زچگیاں عورتوں کی ہو رہی ہیں، لیکن مرد کے مشکل کام بھی لے جا کے ان کو لگا دیا، پورے مشکل ترین کام. عذاب ہے زندگی بیچاری عورتوں. اور پھر جب تک جوانی ہے پھر بھی کوئی توجہ دے سکتا ہے، لیکن جیسے ہی جوانی ڈھلی تو وہاں زندگی گزارنا عذاب ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے عذاب ہے. حالانکہ بڑھاپے میں انسان محبتوں کا بھوکا ہوتا ہے، بچے محبت کریں، رشتہ دار محبت کریں، خیال رکھیں، اس کا بہت محتاج ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں سختی سے تاکید ہے کہ تمہارے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اندکل کبرا احدہما، خاص طور پہ بڑھاپے کے جب وقت پہ پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، اس وقت وہ ماں باپ اتنے نازک مزاج ہو جاتے ہیں، ان کا دل اتنا نازک حساس ہو جاتا ہے کہ کبھی ان کے سامنے اف نہیں کرنا اولاد. وہ الٹی بات کریں گے، جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام تم کو لگائیں گے، وہ بلا وجہ ناراض ہو جائیں گے، وہ چڑچڑے ہو جائیں گے. فرمایا عمر نعمر ننکس فی الخلق، کہ جس کی عمر زیادہ ہم کرتے ہیں تو اس کی جسمانی حالت میں بھی، اس کی طبیعت کے اندر بھی تیڑ پیدا ہو جاتی ہے. مطلب جب 55 کو پہنچتا ہے آدمی تو 55 لوٹ آتا ہے، وہی ضد اور جو خرابیاں جوانی میں سنبھال سکتے تھے، ادھیڑ عمر میں سنبھال سکتے تھے، بڑھاپے میں جب خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو سنبھال نہیں سکتے، پوری اندر کی برائیاں باہر آ جاتی ہیں، قابو نہیں رہتا انسان کو اپنے اوپر. تو فرمایا تمہارے ماں باپ چاہے کچھ کرے کبھی ان کا دل نہیں توڑنا. ان کو تم محبت کی نظر سے دیکھو گے تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. فرمایا اور فرمایا وہ بیجا تم کو ڈانٹ دیں تو تمہارے چہرے سے ناگواری کا احساس نہ ہو کہ تم کو اچھا نہیں لگ رہی امی کی بات، ابو کی بات. یہاں تک فرمایا مفسرین نے کہ اگر ماں باپ کی بات کو سن کے آدمی کو اندر سے غصہ آ رہا ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے ذرا اس کی سانس پھول رہی ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو فرمایا یہ لا تقل لہما اف میں یہ سانس بھی بولے، ماں باپ کو یہ اندازہ نہ ہونے پائے کہ تم کو ان کی بات ناگوار لگی ہے، سانس بھی پھولنا نہیں، آواز نہیں نکلنا، چاہے کچھ کرو تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میری والدہ ضعیف تھی تو ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں حج لے کے گیا ان کو، اور اپنی گود میں لے کر میں حج کو گیا، اور پورا حج میں نے گود میں لے کے ان کو کروایا، بوڑھی والدہ کو۔ تو کیا اے اللہ کے نبی میرے والدہ کا حق ادا ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور ایک مرتبہ پیٹ میں درد اٹھاتا رہا، وہ ایک لہر کا تم ابھی بدلہ نہیں دے سکتے، ماں باپ کو بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ انسانوں کے اندر جو سب سے عزت دینے کی عمر ہے وہ بڑھاپے کی عمر ہے، لیکن آج کے انسان نے ترقی کس کو بنا دیا کہ جیسے ہی بوڑھی ہو گئی کوئی عورت تو اس کو کوئی پوچھ کے دیکھنے والا، اولاد پوچھ کے نہیں دیکھتی۔ کتوں کو اپنے پالیں گے لیکن ماں کو بھی نہیں ملیں گے، کتوں کو گھنٹوں دیں گے ماں کو ایک منٹ نہیں دیں گے، اور ان کا قانون کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ امریکہ میں مقدمہ چلا، بہت مشہور ہوا، اور حکومت نے خوب اس کی تشہیر بھی کروائی، کئی دنوں تک مقدمہ چلا۔ مقدمہ کیا تھا کہ ماں نے عدالت سے کہا تھا کہ میرا بیٹا میرے ہی گھر میں رہتا ہے، ساتھ ہی رہتا ہے، اور وہ کتے کو اپنے پالا ہوا ہے، وہ روزانہ 3 گھنٹے کتے کے ساتھ گزارتا ہے، اس کو لے جانا، سیر کرانا، تفریح کرانا، کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا، اور کتے کا ہر قسم کا خیال رکھتا ہے۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے بچے سے بہت محبت ہے، بہت محبت سے میں نے پالا ہے، عدالت میرے بچے کو یہ مشورہ دے کہ وہ دن میں 5 منٹ مجھے دے دیا کرے، اس لیے کہ وہ گھر بھی رہتا ہے، دور سے آنا بھی نہیں۔ تو ماں نے بھی وکیل رکھے، بیٹے نے بھی عدالت میں اپنے وکیل رکھے، ایک مدت تک مقدمہ چلا، اس کے بعد ججوں نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو اخبارات میں، ٹی وی میں سب کے نمایاں بھی کیا، اس کو نمایاں بھی کیا گیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ آپ کا بچہ جو کتے کو روزانہ وقت دے رہا ہے کئی گھنٹے، تو اس کو تو کتے کا کو وقت دینا ہی ہے، اس لیے کہ اس نے کتے کو پالا ہوا ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو پابند نہیں کر سکتی، عدالت آپ کے بچے سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ آپ کو آ کے کچھ وقت دے۔ ہمارے امریکہ کے قانون کے حساب سے بچہ 18 سال ہونے کے بعد آپ کی کوئی بات ماننا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور آپ کا اس پہ کوئی اختیار نہیں، آپ کا بچہ تو 18 سال کا بڑا ہے۔ ہاں آپ کو بہت بے چینی ہو رہی ہے تو حکومت کی طرف سے جو بوڑھوں کے گھر بنے ہوئے ہیں وہاں حکومت آپ کو شفٹ کر دے گی۔ تو کیا انسان کوئی گائے بھینس ہے کہ اس کو چارہ ڈال دو تو زندگی گزر جائے؟ انسان تو دل رکھتا ہے اپنے اندر، اس کو محبتیں چاہیے، اس کو تعلقات چاہیے، تو یہاں کے بوڑھوں کے ہوم میں ڈال کے اس کو وقت پہ کھانا دے دیں گے تو کیا ہو جائے گی زندگی؟ کتنی کروڑ پتی عورتیں ہیں تڑپتی ہیں بوڑھی کہ کوئی انسان آئے بات کرے۔ ایک مسلمان صاحب گزرے، عورت کو ذرا بھلے لگے تو اس نے بڑی عاجزی سے بلا کے کہا، ایک بوڑھی عورت نے، کہ بیٹا دیکھو میری یہ جائیداد ہے، یہ ہے وہ ہے سب ہے، تم جتنی رقم چاہو گے میں دوں گی، تم بس مہینے میں ایک مرتبہ 5 منٹ کے لیے مجھے فون کرنا، 2 منٹ کے واسطے مجھے فون کرنا، تمہارے فون کے سہارے میری زندگی گزر جائے گی، میں مہینہ بھر انتظار کروں گی، مجھے ایک فون کرنے والا ہے دنیا میں کوئی، تمہارے فون میں میرا مہینہ گزر جائے گا، میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، مگر کوئی میرے پاس نہیں آتا، کوئی مجھے فون بھی نہیں کرتا۔ یہ تہذیب والے آج اسلام کے اوپر ڈسکشن کرنے کے واسطے بیٹھے ہیں ٹی وی پہ، اس تہذیب کو ماننے والے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے گھر برباد کر لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خواتین کے حقوق وہ دلائیں گے۔ کیا دلائیں گے آپ کو، کیا معلوم ہے؟ زندگی کیا معلوم ہے، زندگی کی مصلحتیں کیا معلوم ہیں، اللہ کو جو معلوم ہے وہ انسانوں کو کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا نظام بنایا، اللہ نے اس پوری دنیا کو جو پھیلایا ہے سب کے حقوق بتائے. دین کے کیا ہے؟ دو عنوان ہیں، ایک اللہ کے حقوق، ایک بندوں کے حقوق، حقوق اللہ حقوق العباد. دین نام ہے اللہ کے ساتھ بھی اچھے رہنے کا اور پورے بندوں کے ساتھ بھی اچھے رہنے کا. اور اتنی اچھی زندگی گزارے آدمی دوسروں کے ساتھ کہ سارے لوگ اس سے راحت محسوس کریں اور دنیا ہی میں جنت کا مزہ آئے. سب کے حقوق بتائے، طریقہ بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے جو انتظام کیا ہے وہ انتظام یہ ہے کہ میرے بندو تم ایک خاندان بن کے زندگی گزارو، والد ہوں، والدہ ہوں، بھائیوں کے رشتے ہوں، بہنوں کے رشتے ہوں، چچا ہوں، خالہ ہوں، سب رشتے داریوں میں لگاؤ ہو. اور سب سے پہلا جو رشتہ ہے جو بنا ہے آدم و حوا کا، میاں بیوی کا رشتہ، وہاں سے ہی سارے رشتے پھیلے. اس رشتے کی پوری تفصیل بتائیے. تو یہ جو گھر آباد ہوتا ہے، خاندان آباد ہوتا ہے. آج اصل میں جو ہے میرا ارادہ تھا، بلکہ مستقل آئندہ کے لیے ایک سلسلہ، یہ جو معاشرتی زندگی ہے اس زمانے میں ماشاء اللہ عبادتیں پھر بھی مسلمانوں کے اندر ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج بھی چل رہے ہیں، عمرے بھی چل رہے ہیں. اس وقت جس چیز کی وجہ سے بڑا فساد ہے زندگیوں میں وہ ہمارے رہن سہن کے جو اصول ہیں وہ ہم لوگوں کو یاد نہیں. آپس میں کیسے رہنا ہے، آپس میں رہنے کے جو اصول ہیں نا اس پر عمل کریں گے تب زندگی میں مزہ آ جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو غیب میں رہتے ہیں، ہمارے اطراف پہ انسان رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ جینا ہم کو آ جائے. اور اسلام کے اندر معاشرت بہت اہم ہے کہ آپ آس پاس والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. تو انسانوں کو بہترین جینا جو سکھایا ہے تو شروعات کی ہے اسلام نے خاندان سے، کہ دیکھو ہم تم کو حکم دیتے ہیں تم ایک خاندان بن کے زندگی گزارو، میاں اچھا میاں بنے، بیوی اچھی بیوی بنے. اور پھر گھر کے پورے ہی افراد کے حقوق بتایا گیا، فرمایا گیا کہ دیکھو ہم نے انسانوں کی زندگی میں سکون لانے کے لیے کیا کیا، میاں بیوی کا عورت کو مرد کو پیدا کر کے رشتہ کیا رکھا. ایک تو تم دونوں کے اندر جنسی کشش ڈال دی اور دوسرے تمہارے اندر رحمت رکھ دی تاکہ تم اپنی زندگی میں اس سے سکون حاصل کرو. اور تفصیلی تعلیمات دی کہ کس طرح گھر میں پورا مکمل سکون کیسے قائم ہوگا. تو یہ عاجز یہ چاہ رہا تھا کہ آج سے سلسلہ وہ شروع کیا جائے جس میں پورا نظام معاشرت سامنے آئے. وہ 20-25 کتابیں میں خرید کے لایا، وہ کل سے پڑھنے میں ایسا مست ہو گیا کہ اب وہ پھیلا ہوا ہے مات. اور الحمدللہ اردو میں ایک گھریلو زندگی کے سلسلے میں ماشاء اللہ ایک سے بڑھ کے کتاب حیرانی ہوئی دیکھنے، جس میں باریک سے باریک بات کو بیان کیا گیا، بہت مؤثر کتابیں. اس کے باوجود ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر ترتیب نہیں چل رہی ہے، تو بس وجہ یہ ہے کہ وہ باتیں ہم تک پھیلی نہیں ہیں، پہنچی نہیں ہیں گھروں میں. ورنہ اتنے حسین انداز میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایسی مرتب ہیں کتابیں، ہر گوشے کو سمجھایا جائے جس سے میاں بیوی کے دل شیر و شکر ہو جائے، زندگی کا ہر پرابلم ہنستے کھیلتے ہوئے اس کو پر حل کر سکیں اور پورے رشتہ داروں کو بالکل جوڑ کے ہم جنت بنا سکیں. پورا مواد بہت اچھے انداز میں، کئی کتابیں ہیں. اور وہ کئی کتابیں پڑھنے کے چکر میں اتنی جو ہے بات پھیل گئی. جب میں لے کے بیٹھا، میرا جو معمول ہے کہ مواد کو لکھا جائے، خلاصہ اس کا کیا جائے، نکات اس کے بنائے جائیں، اور سب سے آخر میں بہت ہی چھوٹے کاغذ پہ میں ہنٹس بناتا ہوں، مرتب کرتا ہوں، تب جا کے بیان کرنے میں ذرا دل لگتا ہے. اب وہ بہت دن سے کرتے کرتے میری عادت ہو گئی، اب بغیر کچھ نوٹ کیے کہ کرنے میں بے چینی ہوتی ہے اندر. تو آج جب میں نے لکھنے کے لیے بیٹھا تو وہ اتنا پھیل گیا کہ اب عین وقت پہ اس کو قابو میں لانا مشکل ہو گیا. تو میں نے کہا کہ آج ایسے ہی بات کریں گے, اگلے جو ہے اس سے مرتب بات کی جائے گی. تو انشاءاللہ معاشرتی زندگی پہ, اسلام میں معاشرت ایک مستقل شعبہ ہے, اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے مرتب انداز میں بات ہوگی. تو فی الحال جو ہے مختصر بات یہ کرنا ہے کہ جو خاندان کی جو تعلیمات ہے اسلام میں یہ بہت اہم ہے. حضور نے شوہر سے فرمایا کہ تم کو اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا جب تک کہ شوہر کے بارے میں بیوی تائید نہ کرے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں سے جا رہے تھے تو آخری سانسیں لیتے وقت حضور نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھو, اور فرمایا تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. بہت ساری حدیثیں آئیں گی. دوسری طرف عورت سے کہا کہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے, تمہاری دوزخ تمہارا شوہر ہے. کوئی عورت اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ سیدھا جنت میں جائے گی. پھر والدین کے بارے میں یہی حقوق بتائے. تو یہ جو گھر میں جو افراد رہتے ہیں, اور بچوں کے بارے میں فرمایا تمہاری اولاد تمہاری جنت ہے. فرمایا اولاد کے ساتھ اگر تم نے اچھا سلوک کیا, محبت سے پالا, ہر چیز کے بارے میں کافی تفصیلی حدیث ہے. تو یہ جو گھریلو زندگی ہے یہ مکمل ہمارے دین میں یہ جنت کا راستہ ہے. اصل میں گھر میں ہم کیسے رہتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, کیسا سلوک کرتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, کیسے پیتے ہیں, یہی چیز ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے. اتنی اہم ہے. اور یہی چیزوں کو ہم اگر صحیح نہیں برتتے ہیں تو یہی دوزخ بننے والی. بڑی اہمیت سے گھریلو تعلیمات دی گئی ہیں. انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے بیان کیا جائے گا. تو ابھی فی الحال جو ہے آج کی مجلس میں خواتین کے بارے میں چند احادیث کا خلاصہ سنائیں گے انشاءاللہ. کچھ دن پہلے میں ایسے ہی بیٹھ کے میں نے کچھ احادیث کے اشارے لکھ لیے تھے. اب عین وقت پہ میں مغرب کے وقت یہ اٹھا کے لایا ہوں کہ کچھ احادیث تو بیان کر دیں گے, اس لیے کہ جو مضمون میں چاہ رہا تھا وہ انشاءاللہ پھر وہ بہت پھیل گیا. تو ایک کتاب ہے جنتی عورت, ماشاءاللہ اس میں 150 احادیث پیش کی گئی ہے گھریلو زندگی سے متعلق. اس میں کہ چند احادیث جو ہے وہ میں اشارات لکھ لیے تھے, وہ خاص طور پہ خواتین کے لیے پیش ہے. مردوں کے لیے بھی تعلیمات ہیں انشاءاللہ, وہ موقع پہ پیش کی جائیں گی. چونکہ آج منگل کو یہاں پر خواتین بھی آتی ہیں تو اس لیے, اور جب خواتین کے لیے کوئی بات کی جائے تو آپ یہ نہیں سمجھنا ہمارے لیے نہیں, اس لیے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں ان تک یہ بات پہنچانا ہمارا کام. ہمارے گھر میں جو بیٹیاں پل رہی ہیں وہی کل کے دن جا کے کسی گھر کو بنانے والی یا بگاڑنے والی بنتی, اور ہماری بیٹیوں کا ذہن بنانے کا وقت ابھی ہے جب ہمارے پاس وہ ہیں. شادی سے پہلے ہمارے پاس جب بیٹیاں ہیں حضور کی باتیں ان تک پہنچ جانا چاہیے تاکہ وہ جائیں تو پھر گھروں کو آباد کرنے والی بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ, کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ جنت میں تمہاری کون سی عورتیں ہوں گی, مطلب تمہاری عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ کون سی عورتیں ہیں, بتاؤں کیسی ہوتی ہیں جنت میں جانے والی عورتیں. قلنا بلا یا رسول اللہ, ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. قال ودود ولود, اب ہر عورت کی خواہش ہونی چاہیے کہ یہ جنتی بننے کی کوشش کریں, اور اللہ ہمارا گھر کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کا نقشہ ہمارے سامنے آئے گا. اس تو فرمایا جنت میں جانے والی عورت کون ہے, ودود, جو شوہر سے بہت محبت کرنے والی, اور ولود, اور جو زیادہ بچوں کی پیدائش کرنے والی ہو, زیادہ جس کو اولاد ہو. فرمایا وَإِذَا غَزِبَتْ أَوْ أُسِيَ إِلَيْهَا أَوْ غَزِبَ زَوْجُهَا, اور ایسی محبت پالی کہ اگر کبھی کسی وجہ سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے غصہ آ گیا یا پھر اس کو کچھ تکلیف پہنچائی گئی, گھر میں کچھ تکلیف پہنچ گئی, یا اس کا شوہر غصے میں آ گیا, یعنی اپنی کسی حرکت کی وجہ سے شوہر ناراض ہوا تھوڑی دیر کے لیے, یا گھر میں کچھ تکلیف پہنچ گئی اس وجہ سے اس ناچاقی کی شکل پیدا ہو گئی, اور جس کے نتیجے میں شوہر غصے میں آ گیا, تو قالت ہاذہ یدی فی یدک, تو یہ اللہ کی بندی ایسی شوہر کی محبت والی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے دیکھیے آپ کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, لا اتہل بخمز, میں ایک پلک جھپکنے کے بغیر سو نہیں سکتی, حتی ترضا, جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. یعنی شوہر ناراض ہوا, ناراض کسی وجہ سے بھی ہوا, فرما رہے عورت کو کچھ تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے بھی وہ ناراض نہیں ہوتی, اور اس سے خود تھوڑی دیر کے لیے کچھ بات ہو گئی جس کی وجہ سے شوہر ہو گیا, کسی وجہ سے بھی اگر شوہر میں بیوی میں تھوڑی دیر کے لیے بددلی پیدا ہو گئی تو یہ نیک عورت ایسی بے چین ہو جاتی ہے کہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ دیکھیے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گی میری ایک پل کے لیے میں نہیں سو سکوں گی, یعنی میرے سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ ناراض ہوں اور میں چین سے سو جاؤں, میرا تو چین چلا گیا. تو ودود ہم کہتے ہیں شوہر پہ جو فریفتہ ہو, تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل کا سکھ چین شوہر سے ایسا وابستہ ہے کہ شوہر ناراض ہے تو اس کا چین چھن گیا, وہ بول رہے کہ میں آئے اونگ بھی نہیں سکتی, حالت میں پلک میری جھپک نہیں سکتی, جب تک آپ ناراض ہیں مجھے نیند نہیں آ سکتی, میں الگ ہو کے بیٹھنے والی نہیں ہوں, سو جانے والی نہیں ہوں. تو ایسی عورت چاہیے, عورتوں کو یہ تعلیم اسلام میں. اب اس طرح سے اگر بیوی کے دل میں شوہر کی محبت رہے گی تو پھر کسی دوسری کی طرف خیال ہی نہیں جائے گا, پاکیزہ رہے گا قلب. اور اگر کسی وجہ سے شوہر کی طرف سے تکلیف پہنچ گئی تو آسانی سے برداشت کر لے گی, اس لیے کہ محبت ہے, محبت میں سب آسان ہو جاتا, اور کڑوی بات بھی پھر میٹھی لگے گی, کڑوی بات میں بھی پھر مٹھاس آئے گی. اور اس طرح سے محبت والی ہوگی عورت بیوی تو گھر کا نظام بہت اچھا چلے گا اور گھر کے تمام افراد کو سکون ملے گا. آج کتنی گھروں میں ایسا ہو گیا کہ دلی محبت کا فقدان ہو گیا, دلی محبت, میں اتنا پڑی ہوئی ہوں, میں فلاں گھر کی ہوں, مجھے کیا نہیں آتا, اس طرح دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. بھائی محبت میں ہوتا کہ میں بھی کچھ ہوں تو بھی کچھ ہوں, وہ محبت ہے کیا؟ محبت میں ہوتا کہ میں کچھ نہیں ہوں سب کچھ آپ ہے, وہ محبت ہوتی ہے. اور رات دن دھن بنی ہوئی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں بتاؤں, میں بھی کچھ ہوں, تو پھر وہ زندگی کہاں چلے. تو فرما رہے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ چاہے کسی کی طرف سے ہوئی ہے, خود اسی بیوی کو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے صورتحال ہو گئی ہے, پھر بھی شوہر جب تک راضی نہ ہو جائے وہ بے چین. آج اسی محبت کی کمی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات بھی عورتوں کے دل کو چپ جاتی ہے, اس میں بحث شروع ہو جاتی ہے, وہ بات بڑھ جاتی ہے اور گھر کے اندر بدمزگی پیدا ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ محبت کی کمی ہے. تجربہ کار لوگوں کا جملہ ہے کہ جب محبت موٹی ہوتی ہے تو شکایتیں پتلی ہو جاتی ہیں, اور جب محبت پتلی ہو جاتی ہے تو شکایتیں بہت موٹی ہو جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی شوہر سے محبت والی. اب اتنی محبت جب بیوی کے اندر ہوگی تو اچھے خاصے سخت دل شوہر کا دل بھی نرم ہو جائے گا چند دنوں کے اندر, اور کبھی وہ تکلیف دے یا ڈانٹے تو آسانی سے وہ برداشت کر لے گی. اب آج کے لوگوں کو بولے تو بھائی یہ کیا ہے, مردوں کے غلبے کا سماج ہے, بولے مردوں کا سپورٹ ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو جائے عورت جو ہے برداشت کرنا, ہمارا عورت ہی محبت کرنا, یہ کیا ہے, اس طرح کا دماغ چلتا ہے. عورتوں کا غلبہ نہ مرد کا غلبہ, محبت کی دنیا بساؤ, یہ اسلام کہہ رہا ہے. اور ایک ترتیب ہے, اللہ تعالیٰ نے گھر چلانے کے واسطے نظام ایسا بنایا ہے کہ آخری فیصلہ مرد کا رکھا ہے, اس کے حساب سے کسی کو تو سیٹ ہونا پڑے گا. جب دونوں بھی سر اٹھا کے رہیں گے تو گھر کیسے چلے گا, لڑائی کا میدان ہو جائے گا. کسی ایک کو تو جو ہے لڑائی ختم کرنے والا ہونا چاہیے نا, بات ایک کی چلے گی، بیک وقت دو کی بات کیسے چلے گی؟ تو اللہ نے ایک انتظام ترتیب بتائی کہ بھائی آخری درجے کی بات شوہر کی چلاؤ بات، اور کچھ ناچاقی پیدا ہو جائے تو بھی محبت سے اس کو برداشت کر لو، دونوں بھی تڑے ہو جائیں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ پھر مردوں کو جو کہنا ہے وہ حدیثیں الگ ہے، یہ تو عورتوں کی بات ہو رہی نا، دونوں اپنی اپنی جگہ قربانی دیں گے تو بات چلے گی. اور ایک صفت فرمائی ولودن، اولاد چاہنے والی، اولاد کی خواہش مند، کئی حدیثوں میں ہیں. بلکہ نکاح کرنے کا مقصد ہی یہ ہے ایمان والوں کا بنیادی مقاصد میں کہ اولاد کے لیے نکاح کیا جائے، لذت کے لیے نکاح نہ کیا جائے. لذت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمناً رکھی ہے تاکہ زندگی بھر زندگی اچھے انداز میں چل سکے، لذت بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن نکاح کا بنیادی مقصد اولاد ہے. جیسے نکاح کی آیت جو پڑھی جاتی ہے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ آیت، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا حوا کا جو تذکرہ ہے، فرمایا کہ ہم نے مرد سے عورت کو پیدا کیا، پھر کیا کیا؟ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر بہت سارے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. یعنی آدم کے ساتھ حوا کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا مردوں عورتوں سے بھر جائے. شادی کا مقصد ہی، مرد اور عورت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نسل چلے. تو اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اولاد کی کثرت پسند ہے، اور جو عورت بھی اولاد کو پسند نہیں کرتی، اولاد کی کثرت کو نہیں پسند کرتی، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. الا یہ کہ بھائی بیماری ہے، ایسا مرض ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگلی زچگی نہیں ہو سکتی، بہت ہی خطرناک پوزیشن ہو جائے گی، کسی قابل اعتماد ڈاکٹر نے کہا تو معذوری ہے، جب کوئی عیب نہیں. لیکن اور دوسری وجوہات سے یہ چاہنا کہ اولاد کم سے کم ہو، اولاد نہ ہو، ایسی عورت اسلام میں ریجیکٹڈ ہے. حضور نے فرمایا اولاد کثرت سے جس گھر میں ہوتی ہے وہ عورت سے کرو. ایک صاحب نے آ کے حضور نے مشورہ کیا، اللہ کے نبی ایک مجھے رشتہ آیا ہوا ہے، بہت خوبصورت عورت ہے، لڑکی ہے، اور اونچے خاندان کی لڑکی ہے، کیا میں شادی کروں؟ مگر یہ کہ اولاد نہیں ہے ان کے پاس، یعنی وہ گھر میں شاید اولاد نہیں ہوتی تھی، کم ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی. حضور نے فرمایا نہیں، نہیں کرنا اس سے، اولاد والی عورت سے شادی کرو. اب آج کل کے زمانے کا یورپ کا مزاج کیا ہے؟ اولاد ہی نہیں، چلڈرن لیس فیملی کا شوق ہے سب کو، اولاد نہیں ہونا، اولاد ایک مصیبت لگتی ہے، اس لیے ان کے ملکوں میں آبادی کم ہو رہی ہے. جہاں بھی ایسا رواج ہوگا پھر انسانوں کی آبادی ختم ہو جائے گی نا، ایسا مزاج بنے گا تو کیوں اللہ اس کو پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو چلانا چاہیں گے یا ختم کرنا چاہیں گے؟ اولاد نہیں کا مطلب تم دنیا کو ختم کرنا چاہ رہے ہو، تم ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہو. کیوں ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اصل چیز تو عیش ہے، سیر سپاٹا ہے، تفریح ہے، فیشن ہے، مینٹیننس ہے، میک اپ ہے، سجنا دھجنا ہے، آرام سے رہنا، یہ اولاد کیا، یہ جھنجٹ کیا، یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو اور پوری دنیا کی، ہماری ایشیا کی حکومتیں بھی یہی سب کا ذہن بنا رہی ہیں، اولاد کم کرو، آبادی کم کرو، آبادی کم کرو. تو یہ عیش و عشرت کی طلب میں جو اولاد سے بیزارگی ہے، یہ مومن عورت جنتی عورت کی صفت نہیں ہے. کثرت اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ہی ثواب کی چیز ہے. کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کثرت پہ فخر کریں گے، جب زیادہ مسلمانوں کے گھروں میں اولاد ہوگی تو زیادہ امت ہوگی، اللہ کے نبی کا سر جو ہے بلند ہوگا. اور ذہنوں میں یہ بات ہے کہ زیادہ اولاد ہوگی تو غربت ہو جائے گی، گھر کیسے سنبھلے گا؟ غربت جو ہوتی ہے، مصیبت جو آتی ہے، تربیت صحیح نہیں کرنے سے آتی ہے. اگر صحیح تربیت کرو تو صحیح تربیت والی اولاد تو زیادہ ہوگی تو اور دولت آئے گی، دولت مندی کا ذریعہ بنے گی اگر اولاد، آپ تربیت اگر صحیح کریں. اولاد کم ہے پھر بھی تربیت صحیح نہیں ہے تو وہ اولاد بھی برباد کرنے والی ہوتی ہے. اصل مسئلہ تربیت کا ہے، تربیت کا ڈھنگ سیکھے عورت، کس طرح بچے کو بہترین انسان بنایا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی سنت میں ہر چیز تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جس کا اگر گھروں میں مذاکرہ ہو تو اولاد کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے. اور پھر یہی اولاد دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے عزت کا ذریعہ بنتی ہے، اور دنیا سے ماں باپ چلے جائیں تو اولاد کا پورے کارنامے ماں باپ کے حق میں آتے ہیں. اولاد جتنی بھی نیکیاں کرتی ہے اس کو سوچ سوچ کے ایصال ثواب نہیں کرنا پڑتا کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اس میں سے اللہ ہمارے ابو کو بھیج دیجئے، اے میں صدقہ کر رہا ہوں اس میں سے بھیج دیجئے. وہ نیت کرنا وہ الگ سے سعادت کی بات ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے، لیکن یہ اولاد خود اپنے والد کی کمائی ہے، والدین کی کمائی ہے، صدقہ جاریہ ہے. اولاد جو بھی عبادت کرے گی، دعائیں کرے گی ماں باپ کے لیے، مستقل صدقہ جاریہ ہے. زیادہ اولاد ہوگی تو زیادہ صدقہ جاریہ ہوگا، زیادہ دعائیں کرنے والے ہوں گے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب بتایا ہے حمل کا، عورت کو جب حمل لاحق ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ثواب کا بہترین سلسلہ ہے. وہ جتنے دنوں حمل کی حالت میں رہتی ہے عورت، اس کی ایک ایک سانس پہ اس کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے. ایک سبحان اللہ، حضور نے فرمایا ترازو جو اعمال کا تلنے والا ترازو ہے اس کا پلڑا بھر جائے گا، آدھا بھر جائے گا، فرمایا سبحان اللہ سے. تو سانس سانس پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی ہر سانس پہ، اس لیے کہ میری بندی میرے حکم کی تکمیل میں ایک بوجھ اٹھا رہی ہے، اب اس کی سانس پھول رہی ہے تو اس کی سانس کو ذکر بنا دو. تو کتنا غیر معمولی ثواب کا عمل ہے یہ حمل کی حالت میں ہونا. اور پھر جب زچگی کی تکلیف ہوتی ہے تو ایک ایک لہر پہ 4 ارب غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور جب ولادت ہو جاتی ہے، زچگی ہو جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میری بندی ایک بہت بڑی ڈیوٹی تو نے انجام دی، چلو آج تک کے پورے گناہ تمہارے معاف، نئی لائف تمہاری آج سے، پھر نئی زندگی ہو جاتی ہے، اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. غیر معمولی ثواب. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کوئی عورت جب حاملہ ہو اور اس کا شوہر بھی اس سے راضی ہو تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد میں جا کر وہاں روزہ رکھنے اور رات میں رات بھر تہجد میں گزارنے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا. اللہ کے راستے میں، جہاد کے، جنگ کے راستے میں ایک ایک نیکی کا ثواب لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے. تو حالت حمل میں جو بھی نیکی کرے گی، گویا جہاد کے سفر میں راتوں میں تہجد پڑھ رہی ہے رات بھر، دن بھر روزہ رکھ رہی ہے، تو جو ثواب ہے وہ حاملہ عورت کا ثواب ہے. اور فرمایا ایسا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں سامان کیے ہوئے، ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا جو تکلیف اٹھاتی ہیں اس کے بدلے میں، کہ فرشتے اس کو دیکھ کے رش کرتے ہیں. اور پھر جتنے دن بچے دودھ پیتے ہیں، 2 سال تک پھر اولاد ہوگی تو پھر دودھ پیے گی، اس کے ایک ایک گھونٹ پہ نیکی ملتی ہے ماں. اور فرمایا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کی وجہ سے اگر رات میں آنکھ کھل گئی ماں کی، بچہ روتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے، اولاد روتی ہے، تو فرمایا سرحد پہ پہرا دینے والے کو جو ثواب ہے وہ ثواب دودھ پلانے والی کو ملتا ہے، اور 70 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے فرمایا. اور اگر اس دوران میں انتقال ہو گیا تو شہید کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے ماں بننے کی، فضیلت اتنی ہے، تو جتنی اولاد ہو اتنی بار فضیلت حاصل ہوگی. جس کو آخرت کی فکر ہے، آخرت کے درجوں کی فکر ہے، اس کے لیے یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں. اور جو حدیث میں ہے کہ یہ بالکل محبت میں سرشار رہتی ہے شوہر کے، اس لیے ذرا سی بھی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے آخری حد تک محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو شوہر غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ رہی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے الٹا، ذرا شوہر غصے آتے ہی فوراً منہ پھول جاتا ہے، ناراض گیئر چینج ہو جاتا ہے ایک دم، ذرا سی بات بولنا نہیں، ہنستے رہو ہنستے رہو، تائید کرتے رہو. عام طور پر جو حال ہے دنیا کے اندر عورتوں کا، معقول بات بھی بولو تو فوراً چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. یہاں دیکھیے مومن عورت کی، جنتی عورت کی صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ شوہر ناراض ہے تو وہ پلٹ نہیں جاتی، وہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے اس کو، کہ نہیں نہیں آپ کو راضی کرنا ہے، آپ نہیں راضی ہوں گے تو مجھے آج رات میں نیند نہیں آئے گی. اور اللہ کیا اکرام کر رہا ہے، اللہ کے رسول محبت کا، میاں بیوی کی محبت کا کیا اعزاز بیان فرما رہے. اب یہ بتاؤ آج کی ماڈرن عورت ایسا کرے گی کیا؟ وہ تو پلٹ کے سو جائے گی. اور ایک حدیث نسائی شریف کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی حضور نے فرمایا کیا میں نہ بتاؤں جنتی عورت کیسی ہوتی ہے؟ پھر اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ وہ ولود ہوتی ہے، ودود ہوتی ہے، اور شوہر کے پاس کثرت سے آنے جانے والی ہوتی ہے، اور شوہر ناراض ہو جائے تو اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، کہتی ہے کہ پلک بھر بھی نہیں سوچوں گی جب تک کہ آپ خوش نہ ہو جائیں. تو گویا اس میں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ شوہر کے ناراض ہونے کی شکل مت بننے دو، چاہے اس کی غلطی ہو، فلاں کی غلطی ہو، کچھ بھی ہو جائے، شوہر کی ناراضگی کی نوبت مت آنے دو، اس کو منا لو. ترمذی، ابن ماجہ، مشکات کی ایک حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نیک عورت کی جو فضیلت بیان فرمائی. بات چل رہی تھی کہ کون سی دولت سب سے افضل ہے، انسان کو کون سی نعمت ملے، کون سی دولت ملے تو سب سے افضل ہے. تو حضور نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجتہ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، کہ مومن کے لیے سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے، سب سے بڑا سرمانہ افضل کیا ہے؟ افضل کہ ذکر کرنے والی زبان ملے. اب یہ جنتیوں کی صفت ہے، ذکر جب ہوتا رہتا ہے تو جنت کے محلات تعمیر ہوتے رہتے ہیں، ادھر زبان سے ذکر ہوتا رہتا ہے تو ادھر محلات تعمیر ہوتے رہتے ہیں. ذکر کی فضیلت تو بہت اونچی ہے. وہ قلب شاکر، اور شکر گزار دل ہو، دل میں اللہ کے انعامات احسانات ہوں، آدمی مطمئن ہو، وہ عورت مطمئن ہو. اور فرمایا اور سب سے افضل جائیداد کون سی ہماری؟ کہ مومن کی وہ بیوی جو مومنہ ہو اور ایمان کے معاملات میں اس کی مدد کرتی ہو. جیسے شوہر کسی دینی کام میں لگ رہا ہے تو شوہر کی وہ تائید کرتی ہو، مدرسے میں پڑھا رہا ہے شوہر، اتنی آمدنی نہیں ہو رہی ہے، اب بیوی لڑ رہی ہے کہ کیا مدرسے میں پڑھاتے، بزنس کرو بہت پیسے آئیں گے. یا یہ کہ جماعت میں جا رہا ہے شوہر تو کیا جاتے، گھر کا کام ہے، فلاں کام ہے. تو اس طرح روکے نہیں بلکہ دین کے کاموں میں مددگار بنے، مال کا نقصان ہونے کے باوجود، اور دینی کاموں کی ہمت افزائی کرے، ساتھ دے، تو ایسی عورت مرد کے حق میں افضل ہے. پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز میں، روزہ میں، صدقے میں، نیکیوں میں وہ مدد دیتی ہے، جیسے نماز کو اٹھاتی ہے شوہر کو، یا غریبوں کے تعاون پر ابھارتی ہے، نیکی کے کاموں پر ترغیب دیتی ہے شوہر کو. تو اس میں یہ ہوگا کہ عورت کو بھی ثواب ملے گا، جتنا شوہر صدقہ و خیرات کرے گا، مال اگرچہ شوہر کا ہے لیکن عورت کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا. اور دین میں مدد یہ بھی ہے کہ بھائی نماز کے لیے شوہر کے کپڑے پاک صاف کر کے رکھنا، وضو کا انتظام کرنا، غسل کا انتظام رکھنا تاکہ وقت پہ سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکے شوہر. تو اس طرح شوہروں کو دین کی طرف مائل کرتی رہے گی تو یہ جوڑا ہمیشہ پھر چلے گا، شوہر بھی جنتی، بیوی بھی جنتی. شوہر کو بولے کہ دیکھیے آپ سے ہمارے کو بہت محبت ہے، مگر آپ کی ہماری جوڑی کب چلے گی؟ آپ بھی نیک، ہم بھی نیک ہے تو جوڑی چلے گی، ورنہ چار دن میں دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، پھر ہماری جوڑی ٹوٹ جائے گی. اس لیے ہم دونوں کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دونوں نیک بنیں تاکہ جوڑا ہمارا ہمیشہ رہے. اصل لمبی زندگی تو جنت کی ہے، وہاں مل جل کے رہ سکے تو وہ اصل جوڑا ہے. اگر بیوی شوہر کا خیال نہیں کر رہی ہے، شوہر بیوی کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو یہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، پھر جوڑا ٹوٹ جائے گا. کاہے کی محبت؟ محبت یہ ہے کہ دین پر مدد دی جائے. اور ایک حدیث ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ صفحہ نمبر 133، مشکات صفحہ نمبر 268 پہ ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر له من زوجۃ صالحہ، کہ کوئی بھی ایمان والا مومن اس سے بڑھ کے کسی چیز کا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا اللہ کے تقوی کے بعد. سب سے زیادہ تو فائدے کی چیز اللہ کا تقوی ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو مومن کو نفع پہنچتا ہے وہ ہے من زوجت صالحت، نیک بیوی سے. ان امرہا طاعت، نیک بیوی کی صفتیں حضور بیان کر رہے ہیں. ان امرہا طاعت، کہ شوہر اس کو کچھ حکم دے تو وہ فوراً اس کو پورا کر دیتی ہے، اطاعت کرتی ہے. وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جاتا ہے، اس کو خوش کر دیتی ہے. وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اگر شوہر پہ کوئی قسم کھا لے کہ میری بیوی تو ایسے کرے گی تو وہ اس کی قسم کو پورا کرتی ہے. وَإِن غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر وہ کہیں دور چلا گیا تو اس کے غائب آنے میں اس کی خیر خواہی کا خیال رکھتی ہے، اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، غلط استعمال نہیں کرتی ہے، شور نہیں. اب آج کل کتنے گھروں میں ہو رہا ہے، ہمارے دیکھنے میں آیا کہ شوہر حضرات باہر سے کما کما کے بھیج رہے ہیں اور کتنے گھروں میں اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، بے دھڑک استعمال ہوتا ہے پیسہ. کتنی مشکل سے اتنی جدائی کے پاس پیسہ بھیجا گیا ہے لیکن وہ جمانے کا اس کو خیال ہی نہیں. پیسہ آپ جمع کے رکھیں گے تو شوہر جلدی واپس آ جائے گا، اور لٹا رہے ہیں تو کیسے آئے گا واپس. تو فرمایا کہ ایک آدمی متقی بھی ہو اور اس کی بیوی بھی نیک ہو تو بس نور علی نور ہے، وہ بھی متقی بیوی بھی نیک ہے. فرمایا اگر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، یعنی ایسے رنگ ڈھنگ سے رہتی ہے اور ایسی صاف ستھری رہتی ہے اور شوہر کے مرضی کے مطابق رہتی ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا رہتی ہے، تو دیکھے گا تو خوشی ہو جائے گی. ان نظر الیہا سررت ہو، اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہے، خوش مزاجی کے ساتھ بیوی ہے، تب شوہر دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا. اب گھر سے تھکا، باہر سے تھکا ماندہ آیا ہے، ٹینشنوں سے گزر کے آیا ہے، اب گھر میں آتے ہی دیکھا کہ منہ پھلا ہوا ہے، گھر میں آتے ہی شکایتوں کا ایک انبار ہے. آپ کو کیا پتہ ہی نہیں، باہر چلے جاتے تمہاری اما کیا بول رہے تو معلوم ہے، تمہارے بھانا کے چالا معلوم ہے تمہارے کو، آتے میں نہیں رہتی جی گھر میں، کچھ تو بھی کرو. تو اب آتے ہی باہر سے آیا، اس کو بھی چین لینے کا، سانس لینے کا موقع ہی نہیں ملا، اب بالکل ایک لمبی فہرست آتے. ارے اور بھی وقت میں ہو سکتا ہے نا یہ کام، کچھ تو صبر کرنا چاہیے، آنے والوں کو ذرا چین لینا دینا چاہیے. نہیں، وہ بالکل بالکل بھر کے بیٹھے رہیں گے، فوارا ایک دم پٹاخہ بن کے بیٹھے رہیں گے. تو فرمایا نہیں، ایسا نہ کریں کہ دیکھے تو خوش مزاجی سے اس سے ملے تو پھر اس کو خوشی ہو جائے گی. اب باہر کتنے کیسے علاقوں سے آدمی ہو کے آتا ہے، اب اندر بیوی جو ہے میلے کچیلے کپڑے پہن کے منہ پلائے ہوئے ڈھنگ سے نہیں ہے تو کیا خوشی ہوگی، خواب خوشی ہوگی. عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں شوہروں کے لیے اپنے آپ کو سنوارنے کا مزاج کم ہے ہماری عورتوں میں، لیکن کہیں شادی بیاہ میں جائیں گے تو سجنے کا بہت ماحول ہے. حالانکہ اسلام میں ترتیب یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو عورت کو زینت کی اجازت نہیں، بچے کی شادی نہیں ہوئی تو اب اس کو میک اپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میک اپ اب کس کے لیے ہے، ابھی تو شوہر نہیں ہے، کسی غیر کے لیے تو میک اپ ہے نہیں. اور شادی ہونے کے بعد بھی سجنا جو ہے وہ شوہر کے لیے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، شوہر کے لیے تو سجنا نہیں ہوتا ہے لیکن دوسری تقاریب کے لیے سجنا ہوتا ہے، یہ ترتیب غلط ہے. اصل ترتیب یہ ہے کہ شوہر کے لیے تیار ہو کے رہیں. کئی حدیثیں ہیں اس کے واسطے، مستقل حضور نے تعلیم دی شوہر کے آنے کے وقت سے پہلے تیار ہونا چاہیے. تو اجنبی لوگوں کے لیے سجنا بالکل، چاہے وہ رشتہ دار ہوں کوئی بھی ہوں، دوسروں کے لیے سجنا گناہ کی بات. حدیث میں فرمایا کہ جو عورت سج دھج کے گھر سے نکلتی ہے وہ زانیہ ہے، فرمایا یعنی وہ باہر جا کے زنا کا عمل تو نہیں کرتی مگر دیکھنے والے کی آنکھ زنا کرتی ہے، یا کم سے کم اس کے خیالات تو خراب ہو سکتے ہیں، یہ سچ کے جائے گی دوسری جگہ تو. اب اگر دل میں کسی کے یہ سوچے ایسے سچ کے جاؤں گی کہ کسی کی نظر پڑے تو بس دیکھ کے حیرت زدہ ہو جانا، تعجب میں پڑ جانا، جا کے اپنے گھر میں بیوی کے سامنے تعریف کرنا میری، اگر ایسی ایسا سوچ آئے تو یہ کتنی بری بات ہے، یہ شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ شرافت کے خلاف ہے. اور آگے حضور نے فرمایا کہ وہ بیوی ایسی ہے کہ اگر قسم کھا لے تو اس کو پورا کرے، شوہر قسم کھا لے کہ میری بیوی ایسا کرے گی تو وہ کر کے بتائے. تو قسم کب کھاتا ہے آدمی، جب مشکل کام ہے تو ہی کھاتا ہے، کہ یہ کام مشکل ہے مگر میری بیوی پہ میرے کو بھروسہ ہے، میں بھول دیا نہ کرتی، مشکل کے وقت ہی قسم کھائے گا، آسان کام کے وقت. لیکن شوہر نے قسم کھا لی تو وہ اس کا لاج رکھتی ہے، اور مشکل کام ہے تو بھی اس کو وہ پورا کرتی ہے، اور شوہر کے غائبانے میں حفاظت کرتی ہے کا مطلب شوہر نہیں ہے تو ادھر ادھر پھرنا نہیں، آزادانہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، بہت زیادہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو وہ اس حدیث کے خلاف ہے. اجنبیوں سے بات ہو رہی ہے فون پر، یا کسی سے بے تکلف گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ بھی اسی حدیث کے تحت آئے گا کہ شوہر کے غیاب میں شوہر کی آبرو کی حفاظت کرنا. بے تکلف بات کر رہے ہیں تو شوہر کی عزت کہاں رہی، اس کی آبرو کہاں رہی. اور مال میں بے جا اسراف نہ کرے، حفاظت سے استعمال کرے. اور ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. جنت میں جانے کا پیارا نسخہ بتایا، اور کیا الفاظ بیان فرما رہے حضور، جو عورت یہ تین کام کر لے وہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے داخلے کی حقدار ہے، جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے. مردوں کے لیے تو لمبی ہے فہرست، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن عورتوں کی فہرست مختصر ہے، تین کام. اذا صلت خمسہا، اگر پانچ وقت کی نماز پڑھ رہی ہے، وہ حسنت فرجہا، اپنی عزت آبرو کی شرم و حیا کا خیال رکھ رہی ہے، وہ اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر رہی ہے، بس یہ تین کام پہ فرمایا، پھر وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے چلی جائے. تو بتا رہے ہیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، جنت میں داخلے کا کتنا آسان نسخہ ہے. تو شوہر کی اطاعت کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے. اب عام طور پہ کیا ہے، خواتین میں نماز کی پابندی کے سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عورتوں کو کام لگاتار رہتے ہیں، اور چونکہ گھر میں ہی پڑھتی ہیں تو ان کو اس طرح کا ڈسپلن نہیں آتا جیسا مردوں میں جو ہے، اذان ہوتے ہی آ رہے ہیں اور اگر دیر کریں گے تو جماعت چلی جائے گی، تو ایک طرح کا ڈسپلن مردوں میں آتا ہے. لیکن عورتیں جو ہے گھر کے کام میں مشغول ہوتی ہیں تو عام طور پر سستی کر کے نماز پڑھتی ہیں. اصول یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی جلدی سے نماز پڑھ لیں، جتنا جلدی ہو سکے. اگر اس کو ڈیلے کریں گے تو پھر وہ وقت بڑھتے بڑھتے بعض وقت آخری وقت آ جاتا ہے، اور کوئی بھی نماز ہے اس کو اتنا ٹال ٹال کے ایک دم دیر سے پڑھنا یہ ذوق و شوق کے خلاف ہے، بندگی کے خلاف ہے. اور بعض وقت اس میں جو ہے نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے، خاص طور پہ فجر کے وقت میں تو کتنی عورتوں کو دیکھا ہے آرام سے ادھر سورج نکلنے کو رہتا ہے، ان کی نماز چلتی ہے اپنی مرضی سے، جب اٹھے آرام سے وضو کرے، ان کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. اس لیے کہ کھڑکیاں بھی، اب یہاں تو کیا ہے شہروں میں کھڑکیاں بھی بند ہیں، باہر سورج دس سورج نکلے تو بھی اندر وہی ایک ہی فضا رہتی ہے اندر، تو اٹھے اپنے آرام سے نماز پڑھ لیے، وقت ہے فجر کا نہیں ہے اس کا بھی خیال نہیں. تو ایسا نہیں، وقت پہ نماز پڑھنا ہے، حیا کا خیال رکھنا ہے، شوہر کی خدمت کرنا ہے، بس جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں ہے. اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ترغیب دلائی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، مرفوع حدیث ہے، یا معاشر النسوان، اے عورتوں، اے عورتوں کی جماعت، اما ان خیارکن یدخلن الجنہ قبل خیار الرجال. یاد رکھو نیک مردوں سے پہلے نیک عورتیں جنت میں جائیں گی، نیک مرد سے پہلے ان کو بھیج دیں گے اندر، اور پھر ان کو پہلے سے نہلا دھلا کے خوشبو میں بسا کے جب جنت میں شوہر آئیں گے ان کے، تو جب وہ شوہروں کے حوالے کی جائیں گے، اور انتہائی اعلیٰ قسم کی خوبصورت سواریوں پر، اور ان کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، معہن الولدان، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے موتی بکھرے ہوئے. عورتوں کو چونکہ بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، اس لیے بہت ہی خوبصورت خوبصورت بچے دیے جائیں گے ان کو. لیکن یہاں دنیا کی عورتیں جو پریشان ہیں نا، مینٹین کرنا، کہاں بچوں کی جھنجھٹ لگا لینا، تو اس واسطے وہاں جنت میں بچے تو ہوں گے مگر جھنجھٹ والے نہیں ہوں گے، کام لگانے والے نہیں ہوں گے، بہت سمجھدار ہیرے موتی کی طرح، اور وہ کام کرنے والے ہوں گے. ولدان مخلدون، ہمیشہ خوبصورت، ہمیشہ تر و تازہ چہرے والے. تو اللہ جانتے ہیں کس کا کیا مزاج ہے، تو عورتوں کو بچوں سے چونکہ بہت لگاؤ ہے، تو ان کو بغیر ڈیوٹی کے بچے ملیں گے، محنت نہیں، چوٹیاں ڈالو، کنگیاں کرو، ڈریس پہناؤ، جوتے پہناؤ، ایسا کچھ بھی نہیں، مگر وہ دل کو بہلانے والے بچے ہوں گے.
اللہ.
اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو آدھا دین اس کو مل گیا فرمایا, آدھا دین فرمایا. مجمع الزوائد کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, من رزق اللہ امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه فلیتق اللہ فی الشطر الثانی, کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دیں تو اللہ نے اس کو آدھے دین میں سپورٹ کر دیا, اب وہ باقی آدھے دین میں اپنے آپ کو سنبھالے, تقوی اختیار کرے, آدھا دین اب اس کا سنبھل گیا, اللہ کی مدد آ گئی. تو دنیا کا بھی فائدہ ہے, آخرت کا بھی فائدہ ہے. اگر نیک صالح بیوی اگر مل گئی کسی کو, ایک تو ایک گھر میں محبت رہے گی, گھر میں سکون رہے گا. دیکھو محبت نمبر ایک پہ حضور ہر جگہ بیان کر رہے ہیں, ودودن اور ولودن کہہ رہے ہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ محبت ہونا, نیک عورتوں میں شوہروں کی محبت رہنا. اب کتنے گھروں میں دیکھا جاتا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں عورتیں, اور بہت دینی معلومات بھی ہوتی ہیں, اور بہت دینی عادتیں بھی ہوتی ہیں بہت ساری اچھائیوں کی, مگر شوہر کے ساتھ ٹائٹ مارتے رہتی ہیں, لڑائی وڑائی چلتی رہتی ہے. فرمایا یہ نہیں, جنتی عورت کی تو پہلی صفت کیا ہے کہ شوہر سے بہت محبت ہونا چاہیے. تو کیا ہوگا, نیک اگر بیوی کسی کو مل گئی تو گھر میں محبت ہوگی, سکون ہوگا, اور اس کی خدمت کی وجہ سے راحت ملے گی, بچوں کی بہترین تربیت ہوگی. اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ دین میں شوہر کی مدد کرے گی, نماز روزہ تلاوت سب میں سہولتیں بہم فرائے گی, فراہم کرے گی, وہ بھی کرے گی یہ بھی کرے گا, عبادت کا پھر زیادہ موقع ملے گا جب عورت ہر چیز میں سپورٹ کر رہی ہے, ساتھ دے رہی ہے. اور پھر گھر میں گناہ نہیں آئے گی, خواہشات کا ماحول نہیں ہوگا, ٹی وی لائیے وہ لائیے یہ لائیے, خواہشات کی فہرست نہیں ملے گی, اس لیے کہ نیک عورت ہوگی تو خواہشات پہ نہیں چلے گی, ضرورتوں کے اوپر ہی قناعت کرے گی, گھر میں گناہ کا دخل نہیں ہوگا, اور پھر اولاد بھی نیک ہو جائے گی ایسی نیک بیوی کی وجہ سے, پھر وہ اولاد دنیاوی سکون کا ذریعہ بنے گی, پھر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ اولاد ہمارے لیے جنت کا گویا ثواب بھیجنے کا کارخانہ بن جائے گی, فیکٹری آتا رہے گا ثواب, اولاد کے اعمال کا ثواب آتا رہے گا, ان کی دعائیں پہنچتی رہیں گی. تو بہرحال اس زمانے میں خاص طور پہ ایک انسان کے لیے نیک بیوی بہت بڑی دولت ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو نیک بیوی کی قدر نہیں کرتے اس زمانے میں, بس مال کی اور عیش کی ایسی دھن ہے کہ خوب سامان زندگی ہو, خوب مال ہو, اسی کی دھن ہے لوگوں کو. گھر میں بیوی کتنی اچھی ہے, بیوی کی اچھائی پہ نظر نہیں ہے, بیوی کی اچھائی کی قدر نہیں. اگر بیوی نمازی ہے, بیوی تلاوت والی ہے, دینی ذہنیت والی ہے, کتنے گھروں میں ایسی بیویاں ہیں ماشاءاللہ, اس کے باوجود قدر نہیں کرتے ان چیزوں کی, سسرال والا قدر نہیں کرتے, کئی مرتبہ شوہر قدر نہیں کرتا, حالانکہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی دولت ہے, آدھا دین تمہارا اس بیوی کی وجہ سے آسان ہو گیا. اس لیے نیک بیویوں کی قدر کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں ابو امامہ روائی ہیں, راوی ہیں طبرانی کی روایت, یا معاذ وہی کہ دولت کیا ہے, قلباً شاکراً ولساناً ذاکراً وزوجتاً صالحتاً, کہ شکر والا قلب ہے, ذکر والی زبان ہے, اور نیک بیوی ہے, تو عینک علی امر دنیا کا و دینک, ایسی عورت ہے جو دین کے معاملے میں بھی تمہاری مدد کرتی ہے, دنیاوی معاملے میں بھی تمہاری مدد کرتی ہے. خیر مکتسبہ الناس, یہ وہ دولت ہے جو لوگ کماتے ہیں, اس میں سب سے بڑی دولت یہ ہے اس طرح کی بیوی کا ملنا. اب اگر بددین ہوگی تو کتنی آفت ہو جائے گی, خود بھی گناہ کی طرف چلے گی, شوہر کو بھی گناہ کی طرف کھینچے گی, بے پردہ شوہر کے ساتھ بازاروں کو جائے گی, بولے گی میلے میں چلیں گے, فلم دیکھنے جائیں گے, ٹی وی لے کے آؤ گھر میں, کہے گا قبرستان نظر آ رہا, گھر ٹی وی نہیں ہے کچھ بھی نہیں, بچے سب بازو جا رہے, اولاد کو بددین بنائے گی, یہ دینی راستے پہ بھیجے تو اس کو انگریز بنانا شروع کرے گی, بے نمازی خود ہوگی تو بچے بھی بے نمازی بنیں گے, گھر پورا کیا ہو جائے گا, جہنم کا ماحول ہو جائے گا گھر کے اندر, بیوی ایک اگر خراب آ گئی. لیکن پھر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ عورت خوبصورت ہے تو بس اس کے اوپر ریچتے رہتے ہیں, چاہے وہ جہنمی اعمال کر رہی ہے, نماز کے ٹائم پہ سو رہی ہے, بیٹھی ہوئی ہے, سیریل لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, وقت بے وقت جہنمی اعمال کر رہی ہے پھر بھی خوبصورت ہے تو بس اس کے اوپر ریجے ہوئے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ گھر کے اندر جہنم کا ماحول بنا رہی ہے, جہنم کی طرف لے جا رہی ہے گھر والوں کو. آج تو ہم جہنمی اعمال پہ بیویوں کے بچوں کے راضی ہیں, کل جب عذاب سامنے آئے گا تو خون کے آنسو روئیں گے پھر. اللہ تعالی ہمارے بیوی بچوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اور عورت کی کتنی اہمیت ہے اس کی نیکی کی اس کی برائی کی, وہ حضور نے بیان فرمایا. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ان مسئلہ عمل امرأة مؤمنہ کمثل سبعین صدیقہ, فرمایا ایک مومن عورت اس کے اعمال کی قیمت ایسی ہے جیسے 70 صدیقوں کے عمل کے برابر. فرمایا صدیق کیا ہے؟ اسلام میں سب سے بڑا درجہ ہے نبی کے بعد. نبی تو کوئی اپنی مرضی سے بن نہیں سکتا, وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا. جو سب سے اونچا مقام کسی کو حاصل ہو سکتا ہے وہ ہے صدیق. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے صدیق, ابو بکر صدیق. تو نبی کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے دین میں وہ درجہ ہے صدیق کا. اور حضور اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ایک نیک عورت کا عمل 70 صدیقوں کے برابر ہے اللہ کی طرف. وَإِنَّ عَمَلِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرَةٍ. اصل ان کا جو ہوتا ہے, فرمایا اگر کوئی گناہگار بدکار عورت ہے, گناہگار عورت ہے تو 1000 بدکاروں کے برابر اس کا عمل ہے. فرمایا اس کا گناہ بھی بہت خطرناک, اس کی نیکی بھی بہت افضل. اس لیے جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. صلاح تقویٰ عورتوں کو اختیار کرنا چاہیے, مثلا نماز کی پابندی کریں, تلاوت کا معمول رکھیں اپنا, غیر محرم مردوں سے احتیاط کریں. کتنے ہماری آندھرا پردیش کے ماحول کے اندر جو ہے دیور ہے, چچا زاد بھائی ہے, خالہ زاد بھائی ہے, بالکل سگے بھائی کی طرح سے معاملہ کرتے ہیں. ویسا نہیں ہونا چاہیے. پردہ ہے, پردے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اجنبی کا جیسا پردہ ہے ویسا تو نہیں کر سکتے, مگر ایک دم آمنے سامنے بیٹھ جانا اور بے تکلف باتیں کرنا اس سے تو پرہیز کر سکتے. کچھ تو پردہ رکھنا چاہیے, کچھ تو احتیاط ہونا چاہیے. بد زبانی سے بچنا, سخت الفاظ بولنے سے بچنا, دلوں کو توڑنے والے, یہ غلطی ہو جاتی ہے. بہت نرم دل بھی رہتی ہیں, سب محبت والی بھی رہتی ہیں, مگر جب ذرا غصہ آ گیا نا تو اتنا سخت لفظ بول دیتی ہیں کہ دل توڑ کے چورا چورا ہو جانا اور لوگوں کو جلا کے خوش ہوتی. ایسا بولی جل کے تو بالکل کیسا بولی میں, پھر وہ یاد بھی کرتی اس کو کیسا بولی میں. تو یہ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سکون کی مشین بنائے, سکون دو. یہ کیا اشدہ پیدا ہو رہے زبان سے, کاٹے کیوں نہیں کر رہے زبان سے؟ تو بد زبانی نہ رہے, لان تان نہ رہے. یہ بھی بہت رہتا عورتوں میں, بدوائیں دینا, نہیں مر جاؤ, جل جاؤ, کٹ جاؤ, اس کا ایسا ہو جاؤ, ویسا ہو جاؤ. ذرا بھی قریبی رشتے دار ہے کن کن, ذرا طبیعت یہ ہوگی تو ختم, فوراً لان تان شروع, بدوائیں شروع ہو جاتی. جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرنا. تو ایسی نیکیاں انشاءاللہ کتنا ہے 70 صدیقوں کے درجے تک پہنچا دیں گے. اور فرمایا دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ جنت میں حوروں سے, بلکہ جنت کی جو سب سے اعلیٰ درجے کی حوریں ہیں, حور عین, اس سے بھی افضل ہوں گی. ان کا حسن ان سے بڑا ہوا ہوگا. کمثل الزہارتی علی البطانتی, جیسے اندر ایک استر لگاتے ہیں, شیروانی وغیرہ بناتے نا پاسپورٹ, اندر کا استر اتنا سستا رہتا, ٹیلر خود ہی لگایا تھا. اوپر کا کپڑا بہت مہنگا رہتا, اندر کا تو ایسے ہی کام چلا ہو رہتا. تو فرمایا یہ جنت میں جانے والی جو عورت ہے یہ ایسی خوبصورت رہے گی جیسے اوپر کا کپڑا ابرے کا, اور جنت کی حوریں کیا ہے؟ اندر کا استر. عورتیں تو استر لگاتے رہتے بالکل معمولی کپڑے رہتے ہو جالی دار, اندر جو لگاتے. تو صحابہ نے پوچھا وہ بھی مازا یا رسول اللہ, جنت میں جانے والی دنیا کی جو جانے والی عورتیں یہ اتنی خوبصورت کیوں ہوں گی, اتنی اعلیٰ کیوں ہوں گی؟ تو فرمایا لصلاتہن وصیامہن وعبادتہن اللہ عز و جل. اس لیے کہ حوریں نماز پڑھے نہیں کبھی, حوریں روزے نہیں رکھے, یہ روزے رکھ کے جا رہی ہیں, یہ نمازیں پڑھ کے جا رہی ہیں, یہ نیکیاں کر کے جا رہی ہیں, تو ان کی نیکیوں کے نور کی وجہ سے ان کا حسن بہت زیادہ ہو. اور ایک حدیث میں حضور نے جو ہے فرمایا آٹھوں دروازے میں سے جس چاہے دروازے سے جائے. فرمایا ایم امرأہ اتقت ربہا وحفظت فرجہا واطاعت زوجتہا فتح لہا ثمانیۃ ابواب الجنہ, کہ جو عورت بھی اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے جس دروازے سے چاہیے آئیے تشریف لائیے۔ تو اب اس میں جو ہے تقویٰ ہے اختیار کرنے کے لیے، پہلے نمبر پہ تقوی کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں گناہوں سے بچنا، یہ اصل ہے، نماز کی پابندی کرنا، خصوصاً صبح کی فجر کی نماز کا خاص خیال کرنا، اور جو ہے پاکی کی ضرورت ہو، نہانے کی ضرورت ہے تو فجر سے پہلے نہا لینا چاہیے۔ اب کیسا بھی ہم نہا رہے بول کے پور کا فجر چھوڑ کے نہانا، کیا سرکاری سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کیا؟ فجر کا خیال کرنا چاہیے بھائی، فجر سے پہلے جو بھی کرنا۔ زیوروں کی زکات دینا ہے، لڑائی سے بچنا ہے، تانے کوسنے سے بچنا ہے، اور ایک خاص بیماری جو آتی ہے نا وہ احسان جتلانے کی، جلدی کھٹ کے ساتھ احسان جتلانا۔ ادھر ہم مردوں میں بھی رہتا، بعض وقت مردوں کی بیماریاں عورتوں کو لگ جاتی ہیں، عورتوں کی مردوں کو لگ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا، لیکن تھوڑے بیماریاں خاص ہے، ادھر کے الگ ہے ادھر کے الگ ہے۔ تو یہ احسان جتانے کی بیماری جو ہے یہ عورتوں میں زیادہ آتی، بس مرد رہتے ان سے بھی آگے ہو جاتے۔ ایسے بے پردہ گھومنا، بلا موقع کہیں جانا، بعض عورت کا موقع بے موقع ایسے ہی گھر سے نکلنا پسندیدہ نہیں، جب دیکھو بس گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ اجنبی مردوں سے سخت احتیاط کرنا، تقوی کا مطلب جو ہے، اور عرسوں میں مزاروں میں جانا، مزاروں پہ عرسوں پہ جانا کس کے پاس بھی جائز نہیں ہے، جو لوگ مزاروں کو مانتے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس بھی عورتوں کا وہاں جانا جائز نہیں ہے، ان کے بھی فتوی وہی ہے مگر عورتیں چلی جاتی ہیں۔ اور رشتہ داروں سے کینا کپٹ رکھنا، اس سے بچنا، بغض نہ رکھیں کسی رشتہ دار سے، یہ عورتوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ دل صاف رکھنا بہت بڑی چیز ہے، دل صاف رکھنے کے واسطے دل بڑا رہنا پڑتا ہے، چھوٹا دل ہے تو ذرا کسی سے شکایت ہوئی آگے جو ہے دل میں اٹک جاتی بات، دل بڑا رکھنا، یہ عورتوں کو خاص مجاہدے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ غیبت سے بچنا، دیور وغیرہ جو غیر محرم ہیں ان سے پردہ کرنا، جیسا بھی پردہ ہو سکتا ہے، ٹی وی کا غلط استعمال ہے، سینما ہے، ناچ گانے ہیں، اور محرم کی بدعت ہیں، ربیع الاول کی بدعت ہیں، یہ رسم و رواج سے بہت تعلق رہتا خواتین کو۔ اچھا مردانے میں لوگ کیا کیا محلے میں مشہور رہتے، دیندار ہے، فلاں دین کے کام میں فلاں مولانا کے ساتھ سب مرد حضرات پہ جاتے رہتے، مگر کتنی عورتیں اس کے باوجود بھی جو کرنا ہے رسمیں کرتی رہتی بس لوگوں۔ تو رسموں سے خاص طور پہ بدعات سے بچنے کی کوشش کریں، اور انسان ہیں کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ فوراً کر لینا چاہیے، فوراً توبہ کرنے سے اس گناہ کا جو اثر طبیعت پہ پڑنا ہے وہ کم سے کم پڑتا ہے، جلدی توبہ کرنا چاہیے۔ اور شوہر کی اطاعت کرنا، اس میں جو فرمایا اطاعت زوجہا، فرمایا عزت آبرو کا لحاظ رکھے جو عورت اور شوہر کی اطاعت کرے تو آٹھوں دروازے میں۔ تو اب شوہر کی اطاعت میں غفلت نہ کرے، سستی نہ کرے، بہانہ بازی نہ کرے، اور شوہر کی جو عادت ہے بیوی کو معلوم ہوتی ہے، شوہر کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی بیوی کو معلوم ہونا چاہیے، وقت پہ اس کے بولنے سے پہلے کام کرنا چاہیے۔ اب کسی کو جو ہے گرم کھانا پسند ہے، وضو میں گرم پانی پسند ہے، تو حکم دینے سے پہلے اہتمام کرے، ان حدیثوں کا اگر مصداق بننا ہے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جو حضور خوشی سے بول رہے ہیں، تو اس کا اہتمام بھی اونچے پیمانے پہ ہوگا تو یہ فضیلت ملے گی۔ تو اگر شوہر کی خوشی کا آرام کا لحاظ رکھے، تو اہم چیز اس میں کیا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، باقی عزت و آبرو کی حفاظت تو ماشاءاللہ کرتی ہیں عورتیں، اور شوہر کی خدمت بھی کر لیتے ہیں، اصل کیا ہے گناہوں سے حفاظت۔ بس یہ تین کام کر لیں تو آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں جائے۔ اور ایک روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، اربع من سعادت المرء، سات چیزیں ایسی، چار چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی خوشبختی میں سے ہے، وہ جس کو مل گئی وہ خوش نصیب انسان ہے، ان تکون زوجته موافقتن، کہ اس کی بیوی اس کی ہم مزاج ہو جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے، موافق اگر بیوی ہے، وہ اولادہ ابرار، اور اس کے بچے نیک ہوں، وہ اخوانہ صالحین، اور اس کے بھائی بھی نیک ہوں، وَأَن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، اور یہ کہ اس کی روزی اسی کے شہر میں ہو، اور جگہوں پہ بھی ہے، اپنے وطن میں اگر روزی کا انتظام ہو گیا تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے. اب آج کل کی عورتوں کا شرط یہ رہتی کہ باہر چلے جاؤ، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، یہاں رہ کے کیا کرتے تھے، جاؤ. وہ بیچارہ رہنے کو آتا ہے، یہاں سے بھگاتے رہتے، پیسے بھیجتے رہو، بس وہیں رہو، رہ نہیں کہا ایک 2 مہینے سے رہے، چھٹی ابھی کیا ہونا ہے، جاؤ ادھر. تو یہ مانگنا عورت جو ہے کہ یا اللہ ہمارے شوہر کی روزی ایسی کیجئے کہ یہیں رہتے ہوئے ملے. بھائی شادی اس لیے کر رہے ہیں، ساتھ رہنے کے لیے کر رہے ہیں، خالی شوہر کو باہر بھیج کے خالی پیسے اڑانے کے واسطے تھوڑی ہے زندگی. پیسوں سے کیا ملتا ہے، جو شوہر کے ساتھ رہنے میں جو زندگی کی راحت ہے، بچوں کی تربیت ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب کیا ہمارے حیدرآباد میں کتنے لوگ باہر جا کے پیسے بھیج 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 کے یہاں پر اولاد سب برباد. پرانے شہر میں دیکھیں آزاد، ہر گناہ میں مبتلا. عورت کنٹرول نہیں کر سکتی اولاد کو، بچے جب بڑے ہو جائیں تو کہاں سے کنٹرول کر سکتی، اور بچے بڑے ہو گئے تو باپ واپس آ کے بھی نہیں کر سکتا. بچے ایک دم چھوٹے ہیں نا، 1 سال 2 سال 3 سال جب ہی جا کے جو آگے آگے بس، ورنہ وہ بچپن میں بگڑ جائیں گے 6-7 سال کی عمر، اس کے بعد پھر سمجھیں گے نہیں، پھر قابو میں نہیں آئیں گے. تو اس واسطے دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے شوہر کی جو ہے روزی یہی ہو. وہ کیا ہے، ہمارے مسلمانوں کے اچھے پڑھے لکھے نوجوان بھی جس کو دیکھو باہر، امریکہ، یورپ، ادھر رہیں لوگ باہر جا کے، وہاں جا کے کیا کر رہے، چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، بڑی صلاحیت والے، بڑی قابلیت والے. یہاں رہیں تو 5-10 سال میں کچھ اپنا مقام بنا سکتے ہیں، امت کو مضبوط کر سکتے ہیں، امت کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کئی ادارے کھول سکتے ہیں. ذہین نوجوان یہاں رہیں گے تو کتنی طاقت رہے گی ہمارے پاس. جتنے ذہین نوجوان ہیں جس کو دیکھو باہر، وہاں جا کے کیا ہے، بڑی مشکل سے زندگی گزارتے ہیں. یہاں والے سمجھتے ہیں جنت میں، وہاں وہاں پریشان پریشان رہتے ہیں، کیا کیا کر کے جی رہے ہیں ان کو ہی معلوم ہے، کتنی مشکل سے جی رہے ہیں، وہاں کے اخراجات کیا ہے. اب یہاں آئے تو ذرا تو پالش کر کے نکلتے چہرے پہ، امریکہ میں ہے فلاں جگہ ہے، وہاں کس حالت میں ہے ان کو ہی معلوم. تو گھر سے اتنی دور جانا کیا، اتنا پریشان ہونا کیا، اور اللہ کے فضل سے اتنی صلاحیت ہے، ہندوستان میں اپنا مقام بنانا چاہیے. سب ذہین لوگ چلے جائیں گے تو مسلمان جمیں گے کیسا فیلڈ کے اندر، کیا یہاں دوسرے لوگ نہیں کما رہے، کیا غیر مسلم نہیں کما رہے، کتنے زبردست کاروبار ہے، کتنے مواقع ہیں. تو یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے کہ وطن کی روزی تلاش کرو. وطن سے دور جا کے رہنے میں بہت پرابلمس ہیں. اور پھر ہمارا مسئلہ کیا ہے شریعت کا، 4 مہینے سے زیادہ شوہر باہر نہیں رہنا، بیوی سے دور نہیں رہنا 4 مہینہ. فوج میں بھی جو بھیجتے تھے تو حضرت عمر کے زمانے میں لگ گئے شرط کے، 4 مہینے ہوتے ہی شوہر کو بھیج دینا سپاہی کو. اب یہاں پر تو ہمارے لوگ کیسے ہیں کہ 4-4 سال غائب گئے، تو 4 سال غائب، 5 سال غائب، آئے نہیں. اب یہاں کیا حال ہوتا ہے، پیسہ بھی ہے، سہولتیں بھی ہے، آزادی بھی ہے، اور شوہر نہیں ہے تو گمراہی پھیلتی ہے. انسان انسان ہے نا. تو حضور وہ باتیں بتا رہے ہیں جس سے جو ہے خوشبختی آدمی کو نصیب ہوتی ہے، دین دنیا دونوں بھی سکون، سہولت، راحت، حالات جو اچھے ہوتے ہیں وہ یہ کہ بیوی موافق ملے، وطن کی روزی ملے، بچے بھی نیک ہوں، اور رشتہ دار اور بھائی بہن بھی نیک ہوں. تو اب بہت مزے کی زندگی ہے، یہ آدمی بہت خوش قسمت ہے ایسا آدمی جس کو یہ چیزیں ملے. اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا، اسلام میں خاندان کی بہت اہمیت ہے. زندگی کا سکون چاہیے، برائیوں سے بچنا ہے، اچھا کیریکٹر بننا ہے، تو شادی کر کے گھریلو زندگی گزارنا وہ بہت اہم ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا کہ جو شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے فرمایا. اور ایک روایت میں شادی نہ کرنے والے مرد پر اللہ کی لعنت ہے، شادی نہیں کرنے والی لڑکی پہ اللہ کی، عورت پہ لعنت ہے فرمایا، لعنت بھیجی حضور نے. اور ایک مسئلہ ہے گھر کا جو کام ہے وہ بھی یورپ کے کلچر کی وجہ سے، نئے زمانے کے خیالات کی وجہ سے کتنی عورتیں ایسی جو گھر کے کام کو عیب سمجھتے ہیں، ہم کرنا کیا کام. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیہقی اور مطالب عالیہ میں ہے یہ، کہ عورتوں کو جو حضور نے فرمایا، قلنا النساء یا رسول اللہ ذهب الرجال بالفضل في الجهاد، جا کے عورتوں نے، بڑا شوق تھا اس زمانے میں نیکیوں کا، مرد جب بڑی بڑی قربانیاں دے رہے تھے تو عورتوں میں بھی یہی دھوم تھی آخرت کی، تو عورتیں دیکھتی تھیں کہ مرد حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، انتہائی خطرناک قسم کی جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم پیچھے ہو رہی ہیں. تو وفد بنا کے گئیں وہ، اور جا کے حضور سے سوال کیا، ذهب الرجال بالفضل في الجهاد، کہ جہاد کی شرکت کی جو فضیلت ہے وہ تو مرد لے کے چلے گئے، سب اس میں شریک ہو رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال میں سے کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی کہ جہاد کی فضیلت بھی ہم کو حاصل ہو جائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، محنت احداکن فی بیتھا تبلغ بھی فضل الجہاد، تم میں سے جو عورت اپنے گھر کے کام کاج میں حصہ لیتی ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے جہاد کی فضیلت کو حاصل کر سکتی ہے. کتنا بڑا ثواب ہے گھر کے کاموں کا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ میدان دیا ہے، اللہ نے جس کو جس میدان میں رکھا وہ فرض ادا کرنا، اللہ کو پا لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. کسی کو جو ہے ٹیوب لائٹ بنا کے وہاں رکھے، اور کسی کو جانماز بنا کے نیچے رکھے، جہاں بھی رکھے جو اپنا ڈیوٹی ادا کر دے بس وہ کامیاب. جانماز بولے گی کہ میرے کو لے جا کے ٹیوب لائٹ کے اوپر لپٹ دو، ٹیوب لائٹ بولے گی میرے کو لا کے نیچے بچھا دو. اللہ جس کو جہاں رکھے وہ کام کرنا وہی فضیلت ہے، وہی بندگی. اب اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم گھر سنبھالو، گھر کے اندر ایمان والی نسل، ایمان والی تربیت، اللہ جو کام دیے وہ کرنے میں ہی پھر ان کا جہاد وہی. تو افسوس کئی مالدار گھرانوں کی عورتیں کیا سمجھتی ہیں کہ کام، گھر کے کام کرنے کو ذلت سمجھتی ہیں، ہم کرنا کیا. اور نئی تہذیب سے جو متاثر عورتیں ہیں اس کو اونچے گھر کے ہونے سے اور شرافت کے خلاف سمجھتی ہیں، اگرچہ پیسے کی گنجائش ہے تو ملازمہ رکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن یہ کاموں کو حقیر سمجھنے پہ گناہ ہو جائے گا. گھر کے کاموں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، ملازمہ بالکل رکھ سکتے ہیں، ثواب کا کام ہے یہ. تو حضور فرمائے یہ جہاد ہے عورت کے واسطے. اب گھروں میں بہت ساری لڑائیاں چلتے رہتے ہیں، علماء بعض مسائل بتاتے کہ کھانا پکانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، بیوی کی، ساس سسرے کی خدمت کرنا ذمہ داری نہیں ہے. مسئلے بتائے تو کئی عورتیں بولتی کہ سو ہے نہیں ذمہ داری. تو وہ کیا ہے، قانونی حق ہے. وہ قانونی حق کا مطلب ہوتا ہے کہ قانونی حق ادا نہیں کرے تو وہ عورت کا خرچہ بند کر دیتا شوہر. تو وہ قانونی ہے جس پہ خرچہ اور گھر سے نکال دیا جائے گا، اس کے لیے وہ ہے. لیکن گھر کا کام کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم کیا، اپنی بیٹی کو حضرت علی حضرت فاطمہ کے بیچ میں تقسیم کر کے آئے حضور، کہ گھر سے باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی آپ کی ذمہ داری ہے، اور گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں فاطمہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو کتنی حدیثوں میں اس کا ثواب ہے. تو اخلاقی حق الگ ہے، قانونی حق الگ ہے. قانونی حق الگ وہ ہے کہ عدالت میں اس پہ جو ہے رشتہ الگ کر دیا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے یا حقوق چھنتے ہیں، وہ ہے. لیکن اخلاقی حق میں تو سب ہے. زمرہ بن حبیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں قضا، وہی آگے بات، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البنتی فاطمہ بخدمت البیت وعلی علی ما کان من خارج البیت، کہ حضور نے جو فیصلہ کیا جا کے کہ گھر کے اندر کے پورے کاموں کی ذمہ داری فاطمہ کی اور گھر کے باہر کی ذمہ داری. ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ جو بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ابن حبیب رضی اللہ عنہ کی جو حدیث کا مجمع ہے الواضحہ، اس سے زاد المعاد میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ حضرت علی کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے، جبکہ انہوں نے خدمت اور کام کے متعلق شکایت کی، تو فرمایا کہ فاطمہ تو گھر کے اندر کا کام انجام دے گی اور علی گھر کے باہر کا کام کیا کریں گے. ابن حبیب نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھر کی خدمت سے مراد آٹا گوندھنا, پکانا, بستر بچھانا, جھاڑو دینا, پانی نکالنا اور گھریلو سارے کام مراد ہیں. اس میں پانی نکالنا ہے, گھر سے باہر جا کے پانی لانا نہیں. پانی باہر سے کوئی چیز لانا یہ مرد کی ذمہ داری. ایسے ہی گھر کے تمام اشیاء کی حفاظت کرنا, بچوں کی دیکھ بھال کرنا, ان کی تربیت کرنا, ان کی نگرانی کرنا, غلے کا انتظام کرنا, کب غلہ کون سا ختم ہو رہا ہے, اس کو کہاں رکھنا ہے, اس کی صفائی اور تمام خوردنی چیزیں اور برتن اور سامانوں کی نگرانی, یہ سب عورت کے ذمہ ہیں. باہر کے کام کے لیے عورت باہر نہیں جائے گی. اور ایک حدیث ہے بخاری شریف میں بھی ہے, ادب مفرد ابن عمر رضی اللہ عنہ, کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا والخادم فی مال سیدہ. تو فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, راعی ہے, پوچھا جائے گا اس کے بارے میں, رعایت کرنا ہے. وہ کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک سے اس کی ماتحتوں کے بارے میں اللہ پوچھنے والے ہیں, جواب دینا ہوگا. تو فرمایا والرجل راع فی اہلہ, اپنے گھر والوں کے بارے میں شوہر مرد جو ہے گھر کا آدمی وہ ذمہ دار ہے, گھر کے لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسے رہ رہے ہیں, ان کی ذمہ داری گھر والے پہ. والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا, اور عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر وہ ذمہ دار ہے, اور جو نوکر ہے وہ اپنے آقا کے مال کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہے. تو گھر کی صفائی کا انتظام کرنا, خانگی سامان کا انتظام کرنا عورت کے ذمہ ہے. کیا منگانا ہے, سالن میں, دال میں, ترکاری میں کیا کیا لگے گا, کتنا پکے گا, گھریلو سامان کون سا کہاں رکھنا ہے, اور باورچی خانے کا سارا انتظام, یہ سب جو ہے عورت کے انڈر کی چیزیں ہیں, مرد اس میں دخل نہیں دینا. حالیہ جو ہے مقدمہ آیا تھا ہمارے پاس, اس میں عورت کی شکایت تھی کہ پورے گھر کے کاموں میں دخل دیتے رہتے, پورے گھر کے کاموں میں اپنی رائے دیتے رہتے. تو مرد کا کام ہے باہر سے لا کے حوالے کر دینا, ہر جگہ اپنی بات کی ضد نہ کریں, اس معاملے میں عورتوں کو پریشان نہ کرے کہ یہ اتنا کیوں خرچ ہوا, اتنا کیوں خرچ ہوا, اتنا گزر ڈالے. ہاں اسراف ہو رہا ہے, کھلے طور پر ضائع ہو رہی چیز تو بول سکتا ہے, ہر چیز میں میرے کو پوچھ کے ڈالو, ایسا کرے گا تو جینا مشکل ہو جائے گا. اور بچے کی تربیت میں بھی حاکمہ ہے, عورت کا حکم چلے گا بچے کی تربیت, الا کہ کوئی ایک دم غلط چیز کی تربیت دے رہی ہے تو پھر وہ شوہر روک سکتا ہے. تو عورت کے پاس محبت بھی ہے اور تجربہ بھی ہے, اس کے پیش نظر جو بھی گھریلو انتظام کا کام کرے گی عورت صحیح کرے گی. اس کے نظم میں مرد بلا ضرورت دخل نہ دے, ورنہ گھر کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس میں صلاحیت ہے, وہ چھوٹی بچی رہے جب سے ہی گھر کے کھیلا کھیلتے رہتی, اس کو گھر کا پورا آئیڈیا ہے. آپ کا کام نہیں ہے, آپ گھر کی چیزوں میں زیادہ دخل مت دو. اس وجہ سے اللہ کی تقسیم ہے, اس کو اس میں آزادی دینی چاہیے. تو جیسا کہ عرض کیا گیا, آج جو میں چیز پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ میں تیاری نہیں کر سکا, یہ اتفاق سے ایک عبارت کی کچھ حدیثیں وہ سنا دی گئیں. بس یاد دہانی کی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں یہ جو لوگوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے نا, یہ بہت بیسک چیز ہے جنتی یا دوزخی بننے کے لیے, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. معلوم نہیں کیسا لوگوں کے ذہن میں آئے کہ نماز پڑھ لینے کا نام دین ہے, نماز پڑھ لے, روزے رکھ لیے, ختم, دیندار ہو گئے. نہیں, دین نام ہے یہ سب چیزوں کا. اس وجہ سے خواتین بھی باضابطہ سیکھیں. میں نے عرض کیا نا کہ اردو میں گھر سے متعلق سینکڑوں کتابیں ہیں اور اچھی سے اچھی کتابیں ہیں ماشاء اللہ, اور چونکہ مجھے انگلش اتنی اچھی آتی نہیں تو میں نے دیکھا نا انگلش میں بھی بہت ساری ہوں گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر داری کو ہم ایک بہت بڑی چیز سمجھے جنت میں جانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اس کو سیکھنے کے لیے اہتمام سے وقت نکالیں, اور ایسی کتابوں کا گھر میں مذاکرہ ہو تو دیکھیے پھر کتنا گھر کے اندر مزہ آئے گا. ہماری اکثر پریشانیاں اس وجہ سے ہے کہ ہم دین کی کتنی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے, جن پہ عمل کرنا کچھ مشکل نہیں, بس یہ کہ ہم کو معلوم نہیں ہے یا ان کا دھیان نہیں. وہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس سے زندگی کے اندر بڑا مزہ پیدا ہوتا ہے. اور گھروں میں جتنی بھی تنگی پیدا ہو رہی ہے، زندگی کے اندر بے رونقی پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی کوئی بڑی باتوں سے پیدا نہیں ہو رہی، وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کے معاملات کو پوری اہمیت سے مومن سیکھے. ایک بالکل ایک سلیبس بنا دینا چاہیے، ایک کورس 3 مہینے کا 4 مہینے کا کچھ بھی ایک کورس بنانا چاہیے. جب تک وہ کورس کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے، اس کو رشتہ ہی نہیں دینا چاہیے، اس کو نہ بیٹی دینا نہ بیٹا دینا اس کو. جب تک آپ کو گھر چلانا ہی نہیں آیا، آپ کو گھر کیا ہے نہیں سمجھ میں آیا، وہ بڑی بڑی ڈگریاں دوسری دے کے کیا فائدہ؟ اب گھر کے اندر کیا انجینئرنگ کریں گے آپ؟ انجینئرنگ کی ڈگری ہے آپ کے پاس، گھر کے اندر کیا انجینئرنگ کرتے؟ گھر کے اندر کس کو سلا کے آپریشن کرتے؟ ڈاکٹری؟ گھر کی ڈگری کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو آج کل ماشاء اللہ 20-20 سال پڑھا رہے، کے جی سے پی جی تک بچوں کو بھی پڑھا رہے، ایسی پڑھائی پڑھا رہے کہ جو گھر میں ہی اس کی زیادہ نہیں ہو. بچوں کی تربیت، گھریلو مسائل، اپنے اوپر کنٹرول، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا علم نہیں ہو. جو اصل علم ہے جس سے گھر جنت نشان بنتا ہے، وہ نہیں پڑھا رہے. اس کا کچھ نہ کچھ کورس کر کے وہ پابندی کرنی چاہیے اس کی. اس سے انشاءاللہ گھروں کے اندر خیر و برکت آئے گی اور زندگیوں کا مزہ آئے گا. تو انشاءاللہ اگلے بیانات میں مرتب انداز میں یہ معاشرت کے مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ جو گفتگو ہی اسی کے اندر برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھر کا سکون عطا فرمائے، اور دیندار گھرانے کی جو راحتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت میں ہمارا سہارا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اصلح لنا شأننا کلہ، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے کریم اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ، اس محفل میں آنے والے آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں، اے اللہ، آپ کی محبت میں حاضر ہو رہے ہیں. اے اللہ، اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر ہے، اے اللہ، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، پیارے اللہ اس کو قبول فرمائیے. اے اللہ، ان محفلوں کو اے اللہ ہماری زندگی میں نکھار کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ، ہمارے قلوب کے پاکیزہ ہونے کا ذریعہ بنائیے، ہماری سوچ کے اللہ روشن ہونے کا ذریعہ بنائیے، ہماری عادتوں کے سنورنے کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ، جو بات بھی ہم نے آج سنی ہے اور اس پر گہرائی سے عمل نہیں کر سکے، اے اللہ آج سے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، ہم کو ہر وقت اپنے عیبوں کو ٹٹولنے والی نگاہ عطا فرمائیے. اے اللہ، کوئی بھی غلطی اپنے اندر پائیں تو اے اللہ بے چین ہو جائیں، اور جب تک اس کو اے اللہ اپنی زندگی سے نکال نہ دیں اس کی فکر میں لگے. اے اللہ، ایسی آخرت کی فکر نصیب فرمائیے. اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے. اے اللہ، ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو سب کو جنتی بنا دیجئے. اللہ، اے اللہ، ہماری عورتوں کو، بچوں کو، سب کو جنتی بنا دیجئے. اللہ، اے اللہ، انہیں جنتی اخلاق عطا فرمائیے، عبادتوں کا ذوق عطا فرمائیے. اے اللہ، آخرت کی دھن نصیب فرمائیے. اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اخلاق عالیہ نصیب فرمائیے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے گھروں کو اے اللہ تربیت کے کارخانے بنا دیجئے. اللہ، جو جو غفلتیں ہو رہی ہیں اللہ، اے اللہ، اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے. اللہ، ہمارے خاندانوں میں جو جو بڑے موجود ہیں اللہ، ان کو صحت عطا فرمائیے، بڑھاپے کی تکلیفوں سے بچائیے. اللہ، چھوٹوں کو بڑوں کی خدمت کرنے والا بنائیے، عزت و عظمت کرنے والا بنائیے. اللہ، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائیے. اللہ، ہم سب کے خاندانوں میں سچی محبتیں پیدا فرمائیے. اللہ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ماحول پیدا فرمائیے. اللہ، سب کو ایک دوسرے کے لیے رحمت کا فرشتہ بنا دیجئے. اے اللہ، دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بننے سے ہماری سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، سارے عالم میں ہدایت کو عام فرمائیے. اے اللہ، اس ملک کے اندر ہدایت کو عام فرمائیے. اے اللہ، اس ملک میں مسلم پرسنل لا کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، اس ملک کی آبادی کے ذہنوں میں اللہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں دور فرمائیے. اے اللہ، اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے اندر اے اللہ اپنے بندوں کو کھڑا کر دیجئے. اے اللہ، خیر کی شکلوں کو عام فرمائیے. اللہ، شر کی شکلوں کو اے اللہ روک دیجئے. اللہ، اپنے کرم سے امت کی حفاظت کے سارے عالم میں فیصلے فرمائیے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.